ایام عزای سالار شهدا، سید شهدا، مولا امام ہے، آپ جناب سیدہ کو امام زمانہ کو عرصہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس غم میں شریک اہل بیت ہو جائے۔ اور ان دنوں میں یہ جملہ کثرت سے سننے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین، خدا ہم سب کا اجر زیادہ کرے، ہم سب کو اجر عطا کرے، عظیم اجر عطا کرے مصیبت حسین کی وجہ سے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں مولا کے فرمائشات، ان فرمائشات سے معلوم ہوا کہ مولا علم رکھنے کے باوجود کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے ہیں، عشق شہادت کے ساتھ کربلا کی طرف آ رہے ہیں، شہادت پر بھی یقین ہے، اسیری پر بھی یقین ہے۔ نانا نے فرمایا کہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ آپ شہید ہو جائے، اہل بیت اسیر ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف سے آپ نے ایسا انتظام کیا کہ خلافت یزید ختم ہو، خلافت امامت شروع ہو جائے۔ آپ کے فرمائشات مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر راستے میں اس کے گواہ ہے۔ حضرت مسلم کو روانہ کیا، حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے اور آپ گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس جب پہنچے، ابن زیاد نے کہا کہ آپ آئے ہیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے مسلمانوں کے مرضی کے خلاف ان پر حکومت چلاتے ہو، اور حکومت بھی قیصر و کسرا کی حکومت، یعنی کافر بادشاہ، ایران اور روم کے کافر بادشاہوں کی طرح تم حکومت کرتے ہو، لوگوں کے اوپر، لوگوں سے پوچھے بغیر، لوگوں کے رضایت کے بغیر، یعنی نہ لوگوں کے مرضی ہے نہ اسلامی اقدار ہے، کافرانہ نظام حکومت ہے تمہاری، اس لیے لوگوں نے ہمیں بلایا۔ اور تفرقہ ڈالنے والا بھی یزید اور اس کے باب ہے۔ آپ جانتے تاریخ اسلام میں جس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا، جس نے عالم اسلام کے عقیدے کے مطابق خلافت راشدہ کو ختم کیا، وہ امیر شام تھا۔ تفرقہ ڈالنے والے بھی امیر شام اور دوسرے مکتب خلافت کے بزرگان تھے، تو یزید اور اس کے باپ تھے تفرقہ ڈالنے والے۔ حضرت مسلم یہی فرماتے ہیں، تو یہی سوال پیش آتا ہے، اگر امام کو یقین تھا کہ شہید ہونے والے ہیں تو خلافت کے لیے کیوں اقدام کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک یہ ہے کہ امام کو یقین تھا اس وقت خلافت پر آپ نہیں آ سکتے، اس پر یقین تھا، اہل کوفہ کی خیانت پر، بنی امیہ کی بربریت پر یقین تھا، اپنی شہادت پر یقین تھا، اس لیے 72 آدمی کے ساتھ آنا دلیل ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اقتدار پر آنے نہیں جا رہا ہوں۔ اگرچہ حکومت کرنا امام کا حق ہے، ولایت خدا نے امام کو عطا کی ہے، یزید کو ولایت عطا نہیں کی ہے۔ امام جب آئیں گے تو اسلام معاشرے میں نافذ ہوگا، انسانوں کو انسانیت کے صراط مستقیم کی نشاندہی اور صراط مستقیم پر گامزن بھی کرائے گا۔ مقصد تخلیق امام کی حکومت کے سایے میں عملی ہوگا، یہ واضح ہے۔ تو حکومت اگر امام کے پاس ہو تو خدا جو چاہتا ہے وہی ہو جائے گا، پیغمبر جو چاہتا تھا وہی ہو جائے گا، اسلام کے تعالیم پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن مجبور کرنا مد نظر نہیں، خدا نے انسانوں کو آزاد خلق کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انسانوں کو علم و معرفت و اختیار کے ساتھ منزل مقصد کی طرف جانا ہے۔ مجبور کر کے انسان کمالات انسانی تک نہیں جا سکتا، اپنے انتخاب سے، اپنی معرفت سے انسان معراج انسانیت تک پہنچ سکتا ہے۔ زبردستی کر کے انسان کو آپ لے جائیں گے تو وہی حیوان رہے گا، انسان نہیں بنے گا۔ تو یہاں پر فکری لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے حکومت کرنا امام کا حق بھی ہے، امام کی ذمہ داری بھی ہے۔ حق بھی ہے، ہسپتال آپ لیجئے جس میں سب سے بڑا ڈاکٹر، اس کا حق بھی ہے کہ ہسپتال کے سپرمین بن جائے، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی اگر وہ نہ بنے نقصان بیماروں کو ہوتا ہے، ڈاکٹر سے زیادہ بیماروں کو ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں جو سب سے زیادہ لائق ہے اسی کے اختیار میں ہونا چاہیے، وہی اس کا کرتا درتا ہونا چاہیے، اسی کے زیر نظر، اس کے نظریات کے مطابق اس ادارے کو چلنا چاہیے۔ نہیں ہوا، اس صاحب کمالات شخص پر بھی ظلم ہے، یہ مقام اس کا ہے، اور لوگوں پر زیادہ ظلم ہے، وہ ادارہ ختم ہو جائے گا جب نااہل آدمی چلائے گا۔ وہ مقام حکومت جو امام کا مقام ہے، پیغمبر کا مقام ہے، جب اس پر یزید آئے گا نقصان کس کو ہوا؟ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا، سب سے زیادہ انسانیت کو نقصان ہوا۔ اسی لیے یہ امام کے وظیفہ بھی ہے، امام کا حق بھی ہے حکومت کرنا۔ لیکن جب حکومت کریں گے تو ہم جیسے عیاش نہیں کریں گے، وہی پاکیزہ، وہی زاہدانہ زندگی گزاریں گے، پانچویں معصوم کی زندگی کی زاہدانہ حالت کو دیکھ کر ایک صحابی گریہ کرنے لگے، عرض کے مولا اگر آپ اقتدار پر آئیں گے تو یہ حالت نہیں رہے گی۔ فرمایا ہم اقتدار پر بھی آئے ہماری یہی حالت ہوگی، ہم عیاشی کے لیے، خوشگزرانی کے لیے اقتدار نہیں چاہتے، عدل و انصاف اور قرب خدا، معنویت، رضوان الہی، کمالات انسانی کے لیے اقتدار چاہتے ہیں۔ مولا علی جوتا سلوا رہے تھے کسی آدمی سے، جو جوتا سینے والا ہے، پوچھا کہ ابن عباس، ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ عرض کے مولا شاید کوئی قیمت نہ ہو اس جوتے کی، علی خلیفہ ہے، آج کل کے 30 ممالک، عالم اسلام کے 30 ممالک اس پر مشتمل ہے علی کی حکومت، اتنے وسیع حکومت، یعنی اس وقت دنیا کے سب سے بڑی طاقتور حکومت۔ اس کے باوجود فرمایا، ابن عباس نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا کہ اگر حق کو ظالم سے، مظلوم کا حق لانا اور مظلوم کو دینا میرے مد نظر نہ ہوتا، اس جوتے سے بھی بدتر تھا تم لوگوں پر حکومت کرنا۔ حکومت وسیلہ ہے خدا والوں کے لیے الہی مقاصد کو معاشرے میں پیادہ کرنے کے لیے۔ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سید شہداء جب اقتدار پر آئیں گے یا آنے، اگر آتے تو یہی اعمال انجام دیتے، آپ کی ذمہ داری بھی تھی۔ لیکن اب دیکھیں، آپ نے اقدام کیا، اسی لیے اپنی ذمہ داری انجام دینا تھا، اسی لیے آپ نے اقدام کیا، مدینے میں انکار کیا بیعت یزید کا اور اعلان کیا کہ ہم دیکھتے حق کس کا ہے، اور پھر مکہ آئے تاکہ عالم اسلام باخبر ہو جائے، پھر عالم اسلام کے درمیان کوفہ والے، کوفہ بہت اہم شہر تھا، اس کی معیشت کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، جیسا پاکستان ہمارے کراچی کی حیثیت ہے، کوفہ کی حیثیت کل عالم اسلام میں اقتصادی لحاظ سے اس کی حیثیت تھی، اور کوفہ کے شہر کے سارے باشندے وہی مجاہدین تھے، لڑنے والے لوگ تھے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے، اور کوفہ والوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر کے، انقلاب کر کے خلیفہ کو ہٹایا تھا، اور علی کے ساتھ دیا تھا، کوفہ والوں نے علی کے ساتھ دیا تھا، سوم کو اقتدار سے ہٹایا تھا، جنگ جمل صفے نہروان تینوں میں علی کے ساتھ دیا تھا، علی بھی امام حسین کی مخالفت کی خبر سن کر سب سے پہلے خط لکھنے والے کوفہ والے تھے، اگرچہ محمد بن حنفی نے مشورہ دیا کہ آپ یمن چلے جائے، لیکن یمن والوں کی وہ حیثیت نہیں تھی، جب لشکر شام گیا خود مولا کے زمانے میں یمن میں، تو کمانڈر اور وہاں کے جو والی تھا وہ بھی بھاگ گیا، اور یمن والے اس کو نہ بچا سکے، لیکن کوفہ سے جب فوج جاتی تھی تو معاویہ کے جو کمانڈر آتے تھے، لشکر آتی تھی، وہ بھاگ جاتے تھے، جیسے معاویہ نے بسر بن ارطاش جس نے سارے شہروں پر حملے کیا، قتل عام کیا، ان سے کہا تھا نہ رکو ورنہ کوفہ سے جب علی کا لشکر آئے گا تم نابود ہو جاؤ گے، کہیں نہ رکو، اس لیے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو کوفہ کی بہت سی صلاحیتیں تھیں جو کسی اور شہر میں وہ صلاحیت نہیں تھی، اور کوفہ والوں نے بھی ابھی خط انہوں نے لکھا، کسی اور گروہ نے نہیں لکھا حسین کو۔ تو ایک پہلا یہ کہ خود مولا نے امت کو آگاہ کیا، میں نکلا ہوں یزید کے خلاف اقدام کے لیے، امیر شام نے جب حسین کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ لشکر تیار کر رہے ہیں میرے ساتھ جنگ کے لیے، تو امام نے فرمایا میں خدا کی درگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، خدا کی درگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، کیوں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہوں، یعنی تم باطل ظالم مکار طاغوت سب کچھ ہو، تمہارے خلاف جنگ کرنا مجھ پر واجب ہے، اور اس واجب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میں خدا کی درگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکاوٹ تھی، یعنی امیر شام کے خلاف قیام کرنا واجب تھا لیکن رکاوٹ تھی، فرض کی نماز واجب ہوتی ہے لیکن آدمی اٹھ نہ سکے یا کوئی اس کو پکڑ کر ہل نہ سکے تو پھر انجام نہیں دے سکتا ہے نا، اسی جیسا رکاوٹ کیا تھی، وہی معاہدہ تھا کہ امیر شام فی الحال حکومت کرے گا، اس قسم کی رکاوٹیں تھی کئی جس کی وجہ سے حسین قیام نہیں کر سکتے تھے امیر شام کے زمانے میں۔ فوراً پوری دنیا کو اس خبر سے آگاہ کر، دیکھو حسین نے معاہدے کے خلاف ورزی کی، امام حسن مشتبہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوا تھا، امام حسین بھی وہاں پر شامل تھے، امام کے بھی خدس خط تھا، لیکن ابھی امیر شام مر چکا ہے، یزید اقتدار پر آیا ہے، اس کے اقتدار پر آنا ہی معاہدے کے خلاف ورزی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا، اسی لیے ساری رکاوٹیں دور ہو گئی تھی، اور ظالم حکومت کے خلاف قیام کرنا بھی قرآن و سنت کے مطابق واجب تھی، امام نے قیام کیا۔ اب اس کے لیے آپ نے امت کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد امت میں سے کوفہ والوں نے لبیک کہا، 12,000 خطوط آیا حضرت مسلم کراوا نے کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے اقدامات ایک طرف، دوسری طرف امام کو علم ہے شہادت پر، دونوں کا فرق یہی کہ امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اسلامی حکومت بنانے کے لیے اقدام کرے، طاغوت کی حکومت کو ختم کرے، یہ پیغام دینا چاہتے تھے، یہ پیغام امام نے دیا۔ پھر اہل کوفہ نے لبیک کہا، جب اہل کوفہ نے لبیک کہا امام پر شرعی طور پر واجب ہو، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 40 آدمی تیار ہو جائے تو میں قیام کروں گا اپنے حق کے لیے۔ فظننت فاذا ليس معي اهل بيتي فظننت بإيمان الموت، میں نے دیکھا اہل بیت کے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ نہیں ہے تو نہیں چاہیے مارے جائے، اب اس کے آپ کے ذہن ممکن سوالات آ جائے. خلاصہ یہ ہے کہ جنگ کا ہدف کیا ہے, یا عسکری ظاہری باطنی کامیابی, یا کم از کم مقصد کی کامیابی. اگر اس وقت علی اٹھتے اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت شہید ہو جاتے اور لوگ کہتے اقتدار کے لیے, یہ خلیفہ ظاہراً کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا, ان خلفاء نے کچھ دیکھو نا, ابھی پیغمبر دنیا سے گئے تھے, کھل کر اسلام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے, ایسا کھل کر جو عوام دیکھ سکے. عوام اگرچہ قدم بے قدم انحراف کی طرف جا رہے تھے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ عوام کی سمجھ نہ آ جائے. تو لوگ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ ہے, تو مقصد کی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی تھی اور عسکری کامیابی. لیکن سید شہداء نے آپ دیکھا, تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ اقتدار پر آئے, فرمایا لولا قیام الحج بوجود الناصر, مجھ پر حجت قائم ہو گئی خدا کی طرف سے. کیوں؟ ناصر و مددگار آ گئے, ناصر و مددگار آ گئے, حق کے ساتھ دینے والے آ گئے. حق کے ساتھ دینے والے جب آ گئے تو حجت مجھ پر پوری ہوئی اور میں نے خلافت قبول کی. ایک دفعہ کوفہ میں خبر آئی کہ امیر شام مر چکا ہے, سارے کوفہ والے خوش ہو گئے, مٹھائی تقسیم ہو گئی. تو مولا نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے, وہ زندہ ہے. جب تک میرے یہ محاسن شریف یہ داڑھی اپنے خون میں تر نہیں ہوگی, اس وقت تک وہ زندہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ میں پہلا شہید ہو جاؤں گا. تو کسی نے کہا یار اگر ایسی بات ہے تو آپ اتنی جنگ کی تیاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمائیے یہ میرے شرعی وظیفہ ہے, خدا کی طرف سے شرعی وظیفہ ہے میرے اوپر. یہی مسئلہ ہے, حکم خدا پر عمل کرنا ہے. باطل چونکہ جیت جائے گا تو اس وجہ سے خاموش رہ کر لوگوں کو غلطی میں نہیں ڈالنا ہے. باطل کو حق سمجھنے لگے, باطل کے سامنے جھکنے کی عادت کرے, یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے جس طرح سے علی پر حجت خدا پوری ہو گئی مددگار لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے, اسی طرح سے امام حسین کے جب 12,000 خطوط آئے, حجت خدا پوری ہو گئی, اور اسی لیے حضرت مسلم کو روانہ فرمایا. اگرچہ آپ علم رکھتے تھے علم امامت سے کہ یہ وہ بے وفائی ہوگی, لوگ خیانت کریں گے, ساتھ نہیں دیں گے, لیکن ظاہر کے مطابق پیغمبر خدا انبیاء الہی ائمہ اطہار کو حکم ہے کہ ظاہر کے مطابق آپ عوام کے ساتھ رہے. پیغمبر فرماتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے اختلافات کے لیے اپنی عدالت کے حوالے سے, تو میں انما اقضی بینکم بالبینات والایمان, میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں دو ذرائع سے, ایک بینہ شاہد گواہ کے مطابق فیصلہ سناتا ہوں. یہ حق اس کا ہے, اس کے مثلا شاہد ہے, دوسرے کے نہیں ہے. والایمان اگر بینہ نہ ہو, شاہد نہ ہو, تو قسم کے ذریعے. فرماتی یہ نہ سوچو کہ پیغمبر نے بینہ اور قسم کے ذریعے حق دے دیا تمہارا حق بن گیا, یہ نہ سوچو. میں اسی ظاہری قوانین کے مطابق فیصلہ سناتا ہوں, اپنے علم نبوت کے مطابق نہیں سناتا ہوں. کسی کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی اگر اس کا حق نہیں ہے. حق ہے تو حلال, حق نہیں ہے تو میرے فیصلے کی وجہ سے حلال نہیں ہوگا. اگر علم کے مطابق فیصلے کرنے لگوں تو بعد پہ آنے والے قاضی بھی کہیں گے مجھے پتہ ہے, سارا حق اپنے خواہش کے مطابق دے گا, نظام ختم ہو جائے گا, عدالت ختم ہو جائے گی. مولا امیر المومنین ابن ملجم نے کہا یا علی اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں, قتل کر دیں, میں راضی ہوں. اگر علی یہ کام کرتے, دنیا کے سارے حکمران کہتے ہیں کہ کہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ قتل کر سکتے, مجھے پتہ ہے یہ میرا قاتل بنے گا. تو اسی لیے اس عالم کے میں عدالت کی حمایت میں اور باطل کو موقع نہ دینے کے لیے اور نظام صحیح طریقے سے چلنے کے لیے ظواہر کے مطابق پیغمبر اور امام عمل کرتے. تو ظاہر کیا تھا, اہل کوفہ تیار ہو گئے تھے. 25,000 نے حضرت مسلم کے دستہ مبارک پر بیعت کی تھی, وہ بھی مخفی شکل میں چھپ کر. والی کوفہ نعمان ابن بشیر تھا, اس سے چھپ کر. آپ جانتے ہیں مولا کے حج جب بصرہ پہنچے تو 30,000 تیار ہو گئے بصرہ سے. تو ظواہر یہی بات تھی. اسی لیے امام نے اقدام کیا, حضرت مسلم کو روانہ کیا. لیکن دوسری طرف سے آپ کے پاس علم امامت, علم امامت کے علاوہ اس وقت کے سارے سیاست مدار کہہ رہے تھے کہ حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں, آپ شہید ہو جائیں گے. پیغمبر نے خبر دی تھی, مولا امیر المؤمنین نے خبر دی تھی, امام حسن مجتبی نے خبر دی تھی, خود امام حسین نے بارہا و بارہا فرمایا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں, یہ سب کچھ کلیئر. لیکن آپ نے مسلمانوں کو بیدار کیا یزید کے حکومت کے خلاف, اور اپنی مخالفت کا اعلان بھی کیا. لوگوں نے خطوط لکھا, آپ نے حضرت مسلم کو روانہ کیا. یعنی جو کچھ کرنا چاہیے تھا, اگر اتنی تیاری کے باوجود امام حسین اہل کوفہ کے فرض کیجیے آگاہ نہ کرتے اور آپ شہید ہو جاتے تو امت کہہ سکتی تھی قیامت تک کہ یزید اقتدار پر آیا, حسین نے مسلمانوں کو دعوت دیے بغیر شہید ہو گئے. اگر حسین اس وقت دعوت دیتے سارے مسلمان حسین کے ساتھ اٹھتے. اگر امام اہل کوفہ کے خطوط کے بعد امام حضرت مسلم کا روانہ نہ فرماتے اور شہادت کے لیے تیار ہو جاتے پھر یہی اعتراض آ سکتا تھا کہ اگر امام بلاتے امام آتے تو اہل کوفہ تیار تھے. حضرت مسلم کی شہادت کے بعد بھی امام واپس نہیں آئے, کیونکہ کہہ سکتے تھے حضرت مسلم حضرت مسلم ہے لیکن حسین کا مقام کچھ اور ہے. اسی لیے امام نے ظاہر کے مطابق جتنا کرنا چاہیے تھا تاکہ امت کو بیدار کرے, امت کو تیار کرے, امت کو یزید کے خلاف آمادہ کرے, امام کے ساتھ دینے کے لیے امت کو زندہ کرے, امام نے انجام دیا. کسی کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہے. لیکن حقیقت میں امام کو یقین تھا میں شہید ہو جاؤں گا. امام دیکھ رہے تھے شہادت کے ذریعے امامت کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں, امام دیکھ رہے تھے شہادت کے ذریعے امت بیدار ہو سکتی ہے, امام دیکھ رہے تھے شہادت کے ذریعے امت اپنے عجب سے اپنی مغروریت سے اپنی خود پسندی سے اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنے کی جرم سے نجات حاصل کرے گی. یعنی امت نے احساس کیا ہم کتنے بڑے مجرم تھے, کتنے سو رہے تھے کہ حسین بھرا گھرانے لے کر آ گئے, سب کو خدا کے راہ میں دے دیا. کیوں؟ اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا اور ہم سو رہے تھے, اپنے پیٹ کی فکر میں تھے, کسی اور چیز کی فکر نہیں تھی. بس اوقات کچھ لوگ اپنے لیے جواز بھی ڈھونڈتے ہیں, کہتے ہیں اس وقت یہی تھا. دیکھو ہمارے بزرگان علماء سرداران شہر کے بڑے بڑے لوگ سب ابن زیاد کے ساتھ ہے, سب یزید کے ساتھ ہے, سب غلط ہے. اب وہ جو لوگ ایسا ہے اسی کو جواز قرار دیتے اپنے کام نہ کرنے کے لیے. بھائی آپ ہی بھی انسان ہیں, آپ بھی عاقل ہیں, آپ بھی مکلف ہے. جس طرح سے عمر سعد شہر کے ایک بڑا سیاست مدار ہے, ذمہ دار ہے, آپ بھی اپنے حد تک ذمہ دار ہے. یہی عمر سعد جس نے لشکر کی قیادت کی, کوفہ کے سب سے مشہور آدمی تھا. اب جب کربلا سے واپس آیا, قاتلان کربلا عمر سعد کے لیے مسجد بنائی, قاتلان امام نے ایک مسجد بنائی تاکہ اس میں عمر سعد امامت کرے. اپنے آپ سے وہ الزام دور کرنا چاہتے تھے کہ ہم لوگ اچھے لوگ ہیں, یہ ہے وہ. ایک عورت تلوار لے کر آتی ہے مسجد کے دروازے پر کہ میں اس کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گی. ایک عورت نے مقابلے کیا. اگر انسان احساس ذمہ داری کرے, خدا پر آخرت پر یقین ہو, تو خود بخود خوف جائے گا. توحید خوف میں بھی تو موحد ہونا چاہیے. صرف خدا سے ڈرے, غیر خدا سے نہ ڈرے. یہ دیکھو اثر ہوتا ہے. ایک آدمی اٹھے اور خدائی بنے, اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. تو امام نے اپنے اس قیام کے ذریعے, اپنے اس خون کے ذریعے, خون کے ذریعے پیغام پہنچ سکتا تھا, باتوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا. اس لیے آپ نے خون کے ذریعے پیغام دیا. کوئی آسان چیز نہیں. خدا کا کرم تھا کہ حجاز میں کوئی حکومت وجود میں نہیں آئی. نہ ایران نے قبضہ کیا حجاز پر, نہ روم نے قبضہ کیا, نہ وہاں پر کوئی حکومت وجود میں آئی. اس وقت اس ماحول میں پیغمبر خدا نے ظہور کیا اور حکومت بنائی. ورنہ اگر مقامی کوئی حکومت ہوتی, یا روم کی حکومت ہوتی, یا ایران کی حکومت ہوتی, تو سب سے پہلے پیغمبر کو گرفتار کر کے شہید کرتے. یہ حکومتوں کا کام ہے. یہ ایران کی حکومت نے, بادشاہ نے یمن کے بادشاہ کو لکھا تھا جو اس کے ماتحت تھا, جاؤ مکہ مدینہ جا کر محمد کو گرفتار کر کے قتل کرو. تو حکومتیں ایسی کرتی ہیں, وہ اپنے مفاد کے لیے انسان نہیں رہتا ہے, انسان نما درندہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اہل حق کو بیدار کرنا تھا کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے. ایک آدمی اسی حساب سے اس کی ذمہ داری. ہم واقعات میں پڑھتے ہیں, آپ سب نے یا پڑھا ہے یا سنا ہے یقیناً, بہت مشہور ہے پرانے زمانے کی کتابوں میں یہ واقعہ. ایک مرد, اب طاقت مردوں کے ہاتھ میں ہے, اب کی بات نہیں کروں, پرانے زمانے سے مردوں کے ہاتھ میں طاقت تھی. اب ایک مرد اپنے گھر کے چھت پر سو رہا تھا, اس زمانے میں پڑھ کر تو نہیں تھا, تو کروٹیں بدلتے ہوئے گرنے کی طرف جا رہا تھا. تو اس کی زوجہ نے کہا, بھائی وہاں گرنے والے ہو, اس طرف آ جا. کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے عورت کی بات کی مخالفت کرو. مزید آگے کیا ہے, عورت مسلسل منع کرتی جا رہی تھی, وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اوپر چھت سے نیچے گرا, اس کی پاؤں ٹوٹ گئی. تو عورت نے کہا دیکھو کیا ہوا تمہیں. تو چند دن کے بعد کربلا جانے کا اعلان ہوا. عمر ابن زیاد نے کہا سب کو کربلا جانا ہے, اس بار ہی تھا, اس میں شک نہیں ہے, سب کو کربلا جانا ہے حسین کے ساتھ جنگ کے لیے. تو مرد نے اس وقت کہا دیکھو اس میں کتنی مصلحت تھی عورت کی مخالفت کرنے میں, میں کربلا میں حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچ گیا. اس کو صرف نہ وہ مرد کہتا ہے بلکہ کتاب لکھنے والے بھی داد دیتے ہیں. جبکہ آپ کی ذمہ داری حسین کے ساتھ دینا تھا, اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. آپ کے اصل ذمہ داری حسین کے ساتھ دینا تھا. ابھی خوش ہے کہ لشکر ابن زیاد میں شامل ہونے سے بچ گیا. زبردستی بیچتا تھا ابن زیاد لشکر کو, مثلا 1000 نفری بیچتا تھا, اس میں سے 200-300 پہنچتے تھے کربلا میں, باقی بھاگ جاتے تھے. لیکن بھاگنے والے حسین کے پاس آنے کے بجائے چھپ جاتے تھے کہیں جا کر. کوفہ میں محبین شیعیان بہت تھے. تو عرض یہ ہے کہ یہ ذمہ داری, تو قیام ایک شیعہ سے دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, ایک مسلمان بھی سنتا ہے, حسین اتنی عزت احترام دولت مقام مرتبہ سب کو چھوڑ کر آئے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یزید کے اقتدار سے اسلام مٹ جائے گا. عراق آئے, عراق میں ایک خصوصیت تھی, اگر امام عراق نہ آتے تو اس پیغام کو دوسرے شہروں میں اتنا نہ اٹھاتے جتنا عراق والوں نے اٹھایا. عراق والے محب تھے, اس وجہ سے پیغام حسینی پر اگرچہ عمل نہیں کیا, لیکن پیغام میں حسینی کو آگے پہنچانے کے حوالے سے انہوں نے کردار ادا کی, اس میں شک نہیں ہے. یعنی اگر امام عراق نہ آتے, یمن چلے جاتے, شاید اس قیام کی اتنی اہمیت نہ ہو جاتے. پیغام پہنچانے میں کوفہ والوں کی بہت صلاحیت تھی, خود کوفہ والوں کی علمی صلاحیت, عالم اسلام کے عین وسط میں واقع ہونا, مالی صلاحیت اور جرأت شجاعت مختلف باتوں کی وجہ سے. تو امام آئے کربلا کی طرف,
اس علم کے ساتھ کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اہل بیت اسیر ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں ایک حق و باطل کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت امت کو دی. اس زمانے میں واقعات آپ کے ختم محرض کے آپ بھی جانتے ہیں، یہ جو حجاج زبیدی فرات پر 10,000 یا 4,000 سپاہی کے ساتھ موکل تھا، کہتا ہے اپنے لشکر سے کہ تم حملہ کرو خیمہ حسینی کی طرف، تیر باران کرو ان کو، اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کے امام کی مخالفت کی، یعنی یزید امام ہے اس کی مخالفت کی ہے لشکر حسینی نے، اسے ان کا قتل عام کرو، تیر باران کرو. عمر صاحب کے اے خدا کے گھوڑوں سوار ہو جاؤ اپنے گھوڑوں پر، اے خدا کے سوارو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور حملہ کرو خیمہ گاہ حسینی کی طرف. حملہ کرنے والوں کو خدا کے سواروں کہتے ہیں. اس قسم کی لوگوں کو، یہ لوگ تو گمراہ کرتے تھے لیکن عام لوگ اتنے جاہل تھے گمراہ کرنے والوں کی گمراہی میں آتے تھے. حق و باطل کی تمیز دینا آسان نہیں تھا. مکہ کو آگ لگانے والا، خانہ کعبہ کو آگ لگانے والا، مسجد نبوی، اصحاب کو قتل عام کرنے والا، یہی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو یہی نیک کام کیا ہے کہ اصحاب کا قتل عام کیا، مسجد نبوی کو خون سے بھر دیا، مسجد نبوی میں گھوڑا باندھا کیا. خانہ کعبہ کو آگ لگانے والا کہتا ہے اگر نیک کام میں نے کیا یہی ایک کام کیا. اس حد تک لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اس حد تک لوگوں کو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا ناممکن ہوا تھا. آپ خود دیکھتے پیغمبر کے وفات کے بعد عوام بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، چند عاقل ہوتے ہیں انہیں کو کھلا پلا کر چپ کرتے ہیں، باقی لوگ دھوکا کھاتے ہیں. پیغمبر کے وفات کے بعد ہی کہا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، سنت رسول کی ضرورت نہیں ہے. سنت کی وجہ سے کتاب خدا سے لوگ غافل ہو جائیں گے، کتاب خدا متروک ہو جائے گی. اب لوگوں کو، اب چند سمجھدار تھے ان کو ظاہر کھلا پلا کر خاموش کرتے، باقی لوگ نہیں سمجھتے. اچھی تقریر کرو تو دھوکے میں آ جاتے. پرسوں شاید آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلپ، کسی نے، ذاکر نے کہا کہ امام حسین نے فرمایا پانی دے دو مجھے، میں بیعت کروں گا. پھر پانی لینے کا یہ کہیں بھی نہیں ملا. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ، چودہ صدی گزرنے کے باوجود اتنا بڑا جھوٹ ایک ذاکر شیعیان اہل بیت کے درمیان کہے، یہ جرأت اور نیچے سے داد، یہاں سمجھ میں آتا ہے جہالت کس حد تک ہے. اس زمانے میں تو کہہ سکتے ہم نے نبی سے سنا، جھوٹ بول سکتے تھے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتے میں نے نبی سے سنا، کتاب دکھانا پڑے گا. اس کے باوجود اتنے جھوٹے حالات، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا ناممکن ہوا تھا. انہوں خواص کی کوتاہی، سمجھدار لوگوں کی کوتاہی، عام لوگوں کی حماقت، جہالت، بیوقوفی کی وجہ سے. یہ بہت اہم چیز ہے، انسانوں کے گمراہی میں جہالت بہت مؤثر ہے. میں نے یہ واقعہ شاید عرض کیا آپ کے سامنے، بہرحال واقعہ اپنے جگہ پر بہت پیغام والا واقعہ ہے کہ یہ شہید چمران کی جو زوجہ ہے وہ بتا رہی تھی کہ لبنانی ڈاکٹر نہیں تھی، تو شہید چمران لبنان میں انقلاب سے پہلے کام کرتے تھے سید موسیٰ صدیق کے ساتھ، تو شیعہ بچوں کے لیے یتیم خانہ بنایا تھا، ان کی تربیت کرتے تھے تاکہ وہ قابل ہو جائے، معاشرے میں آنے کے لائق ہو جائے. تو اس عورت کو کئی دفعہ دعوت دی کہ آؤ تعاون کرو، ڈاکٹر نہیں بھی تھی اور بچوں کی تربیت میں مؤثر نہیں آئی. تنظیموں سے نفرت اس کے لوگوں کے درمیان موجود ہے تو وہ نہیں آئی. وہ کہتی ہے کہ شہید چمران نے کیلنڈر بھیجا مجھے، کیلنڈر کو دیکھنے کے بعد میں خود گئی تو شہید چمران نے پوچھا کہ کیلنڈر آپ کو پسند آئے، کہا ہاں. پوچھا کون سا، مثلاً اس کا منظر، کون سی تصویر آپ کے لیے زیادہ اچھی ہے؟ کہا کہ آپ نے تصویر بنائی تھی اس کے انڈر میں ایک صفحے میں کہ جس میں پوری سیاہی تھی، ایک صفحہ پورا کالا رنگ سیاہی، اس کے سامنے چھوٹا سا شمع جل رہا تھا. شمع کی زبان یہ لکھ دیا تھا کہ میں اس تاریکی کو، اس سیاہی کو ختم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں نور کے متلاشیوں کو نور اور ظلمت کے درمیان فرق بتا سکتا ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے واقعی۔ دنیا میں جو لوگ ہیں، لوگ حق چاہتے ہیں، چند مفاد پرست ہیں جن کے مفادات باطل کے ساتھ ہیں، ان کو چھوڑ کر معاشرے کے 99% لوگ حق چاہتے ہیں، ان کا مفاد بھی حق میں ہے۔ ظلم کے مفادات، چند آدمی کے مفادات ظلم سے وابستہ ہیں، عام عوام کے مفادات حق کے ساتھ وابستہ ہیں، اور خدا نے انسان کو پاکیزہ فطرت کے ساتھ خلق کیا، حق چاہتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ حق و باطل کے درمیان تمیز ہو جائے تو اہل باطل خود بخود مٹ جائیں گے، اہل باطل خود بخود مٹ جائیں گے۔ تو ظالمین کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں میں قدرت تمیز نہ آ جائے، معرفت نہ ہو، علم نہ ہو، جہالت میں غرق رہے۔ تو کربلا کے قیام کے اہم مقصد یہ تھے کہ اس زمانے کے لوگ شک میں پڑ گئے، شک میں پڑنے کی وجہ سے یزید کے ساتھ دیا۔ اب کیوں ہم شک میں نہیں پڑتے ہیں؟ اس مقدس قیام نے، ان پاکیزہ خون نے، ان ہستیوں نے ہمیں جہالت سے نکالا، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ ہم بھی یزید یا یزید جیسوں کے مداح ہو جاتے، انہی کے ساتھ دیتے، حسین اور حسینیت کو نظر انداز کرتے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بزدلی کو ختم کیا۔ شیخ رہبر معظم انقلاب کے جملہ آپ کے خدمت میں عرض کروں، بہت خوبصورت جملہ ہے کہ شہدائے کربلا، کربلا کے شاہ شہید ہو چاہے اسرائے کربلا ہو، چند باتوں کا خیال رکھا ہے، یعنی چند باتیں سب کی سیرت میں نظر آتی۔ ایک، شہدا بھی اسرا بھی قیام کربلا کے دلائل، ادلہ کو، دلائل کو قرآن، سنت، عقل کے ذریعے پیش کرتے تھے، مدینہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر دوبارہ مدینہ تک، کربلا تک شہیدوں نے، کربلا سے لے کر مدینہ تک اسیروں نے مضبوط دلائل کے ذریعے قیام حسینی کے برحق ہونے کو ثابت کیا۔ یہ کام سارے شہداء نے، سارے اسیروں نے انجام دیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جذبات کو زندہ رکھے، جذبات بہت مؤثر انسان کی زندگی میں، یعنی ہم دل کے تابع ہیں، جذبات کے تابع ہیں، دل کا بہت اثر ہوتا ہے۔ محبت کا کیوں اتنا مقام ہے؟ کیونکہ انسان کے اصلاح میں جذبات بہت مؤثر ہے۔ آپ کے پاس علم ہو، محبت نہ ہو تو آپ پر اتنا اثر نہیں کرے گا علم۔ دل، انسان دل کا تابع ہے۔ تو اہل بیت نے کربلا کے شہیدوں نے بھی، اسیروں نے بھی غم کہا کربلا کو سنایا، سب کو، شہیدوں نے بھی سنایا، اسیروں نے بھی سنایا، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر کربلا تک، کربلا میں شہیدوں نے بھی اور کربلا کے بعد اسیروں نے بھی غم حسین کو، مصائب حسین کو سنایا۔ انسان فطرتاً مظلوم کے ساتھ دیتا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ قدرت تأثیر کربلا مظلومیت کی وجہ سے، مظلومیت حقانیت۔ تو مصائب کربلا کو سنایا، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جی بھر کے روتے بھی تھے، تاکہ ظاہر ہے ان مسائل پر رونا انسانیت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ ہاتھ سے آنسو نہیں نکلتا، آنکھوں سے نکلتا۔ خدا نے آنکھوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ غم کے وقت گریہ کرے، یہ فطرت کے مطابق ہے، جو گریہ کے مخالف ہے وہ فطرت کے مخالف ہے۔ جی بھر کر خود شہدا بھی روتے تھے، اسرا بھی، غم مسائل بھی سناتے تھے، مسائل سنانے کے ساتھ روتے بھی تھے، تاکہ دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، ظالم کو رسوا روسیا کرے۔ اگر مسائل سنائے ہنستے ہوئے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوگا،
مصائب بھی بیان کرنا ہے، ظالم کے ظلم بھی بیان کرنا ہے، اس ظلم کے مقابل میں جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے، اور اظہار کا مرکز آنکھیں ہیں. اور تیسرا چوتھا کام یہ تھا کہ شہداء نے کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ شہداء نے نہ اسیروں نے، شجاعت ہی شجاعت نظر آتی. اب دیکھیے شہزادہ قاسم 13 سال کے جوان میدان میں جاتے ہیں اور دشمن کے سپہ سالار پر حملہ کرتے ہیں، ان سے بھی چھوٹے، کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. تمام شہیدوں اور تمام اسیروں نے، کسی کے پیارا جملہ ہے، اسیر تھے لیکن شیر پنجرے میں بھی شیر ہے، لومڑی بازار باہر آزاد بھی گھومے لومڑی ہے. اسیر ہو گئے تھے لیکن بازاروں میں دشمن کو رسوا کیا، درباروں میں دشمن کو صرف کندہ کیا، یعنی دشمن ان کے سامنے اخلاقی طور پر اسیر ہو گئے. شجاعت کہیں بھی کسی موقع پر بھی کمزوری کے مظاہرے نہیں کیا. یعنی ہم فاتح، مؤرخین کہتے ہیں کہ شام کو علی نے فتح نہیں کیا، زینب نے فتح کیا. شام کی مسجد نے مسلسل علی کی مذمت سنی تھی، سید السجاد مدح علی بیان کیا، کہیں بھی کمزوری کا مظاہرہ. یہ چار نکات مد نظر ہماری آزاداری میں، آزاداری کے علاوہ ہر شعر یہ ہونا چاہیے، اپنی حقانیت ایک، مظلومیت دو، مظلومیت کے مقابل جذبات تین، اور کسی کے سامنے کسی بھی واقعہ میں کمزوری نہ ہو. ظلم کرنے والے نہیں ہیں لیکن ایک کربلا والوں کی تربیت ہے. اور ایک نقطہ جو عرض کیا، امام شہید ہونے کے لائق، شہادت کے ذریعے کامیابی کے دو طریقے ہیں نا، یا عسکری کامیابی یا مقصد کی کامیابی. حسین فرما رہے ہیں من لحق بنا استشهد، جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا. ومن تخلف لم يبلغ الفتح، جو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا، وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار بھی نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، کامیاب ہونے جا رہے ہیں، یعنی کامیابی کے، کامیاب یعنی مقصد تک پہنچنا. بعض اوقات ظاہری جنگ سے مقصد تک پہنچتا ہے، بعض اوقات روحانی، معنوی، فکری قربانی کی جنگ کے ذریعے مقصد تک پہنچتا ہے. بعض اوقات کامیاب ہو جاتا فوری، بعض اوقات کامیابی کے اثرات فوری نہیں ہیں، دور اور دیر رس نتائج ہوتا ہے. قیام کربلا میں مقصد کی کامیابی تھی، اس لیے یزید کہتا ہے کہ قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا، قتل حسین کے بعد میں مسلمانوں کے درمیان منفور ہو چکا ہوں. صفی کے کے بعد سے مسلسل کوشش رہی آل محمد کو بدنام کرنے کی، آل امیہ کو محبوب کرنے کی، تاکہ اسلام کو ختم کرنے کی صلاحیت مل جائے آل امیہ کو، اسلام کو بچانے کی صلاحیت آل محمد کے پاس نہ رہے، کیونکہ منفور آدمی کے بات کوئی نہیں سنتا ہے. یہ کوشش مسلسل کی گئی، 70,000 ممبروں پر علی کا سب اعلان کیا گیا، کربلا نے سارے نقشے کو خاک میں ملا دیا، سارے نقشے کو خاک میں ملا دیا، اور بنی امیہ کو رسوائے زمانہ کر دیا. تو حق و باطل کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت، امت کو جرأت، شجاعت، احساس ذمہ داری، بلکہ احساس گناہ. ہم کتنے مجرم تھے کہ حسین آتے ہیں ٹکڑا ٹکڑا ہونے کے لیے اور ہم خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور اہم واقعہ حسین صرف اس زمانے کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، اگرچہ زمانہ بہت اہم تھا، یزید کے خلاف یہ آواز بلند نہ ہوتی، خود حسین نے فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. اگر یزید کے خلاف آواز بلند نہ ہوئی، اسلام کو نابود کرے گا یہ. لیکن یزید جیسے پوری تاریخ میں آ سکتے ہیں، تو رہی دنیا تک کے لیے اس کو پیش کرنا تھا. یہاں پر میرے احمد معظم کا وہ واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ غالباً کلیلہ و دمنہ میں ہے، جو ہندوستان جب فتح ہوا ایران کے بادشاہوں نے لے لیا، بعد فارسی میں عربی میں ترجمہ ہوا، البتہ خلافت عباسیہ کے دور میں فتح ہوا تھا. تو یہ بہت معروف کتاب ہے, حیوانات کی زبان میں گفتگو ہوتی ہے. اب اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک, بعد میں شاید کچھ لوگ مسلمانوں نے پڑھایا ہوا نا, ہندوستان کے واقعہ نہیں لگتا ہے, یہ لگتا ہے کہ کسی اور علاقے کا واقعہ ہے. تو ایک تاجر ہندوستان تجارت کے لیے جا رہا تھا. قدیم زمانے میں ہندوستان دولت صنعت کا مرکز تھا, البتہ ہندوستان سے مراد پورا برصغیر, پاکستان بھی اس میں شامل ہے. تو جا رہا تھا تو اپنے گھر کے ہر فرد سے پوچھا, تمہیں کیا لاؤں, تمہیں کیا لاؤں. آخر میں طوطا سے پوچھا, طوطا بولنے والا, اس نے کہا کہ میرا سلام پہنچاؤ ہندوستان کے طوطوں کو. چلا گیا ہندوستان, جا رہا تھا کسی جگہ جنگل میں طوطے نظر آئے تو یاد آ گیا اپنے گھر کے طوطا نے جو بات کی تھی. تو ان طوطوں سے کہا کہ میرے گھر میں ایک طوطا ہے, اس نے یہ پیغام بھیجا ہے آپ کو. جیسے یہ کہا سارے طوطا مر گئے, مر کر گر گئے یا گر کر مر گئے, جو بھی ہو, ان کے مردہ زمین پر. بہت پشیمان ہو گیا, واپس کیا اپنے گھر کے ہر فرد کو اپنا وہ جو تحفہ لے کے آیا تھا دے دیا. طوطا نے پوچھا میرا کیا ہوا, کہا کہ بہت افسوس ہوا میں نے آپ کے پیغام ان کو دیا, سب مر گئے. یہ کہنا تھا وہ طوطا بھی مر گیا. اب اس نے پنجرہ کھولا, طوطا رک گیا, درخت پر بیٹھ گیا. اس نے کہا بھائی راز بتاؤ کیا ہے. کہا کہ وہ طوطا دور سے مجھے پیغام پہنچانا چاہتے تھے کس طرح سے آزادی حاصل کرے. اس کے لیے عملی طریقے سے پیغام پہنچا. زبانی یہ بات کہتے تو آپ مجھ تک نہیں پہنچاتے, تو عمل کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا. قیام کربلا کا ہدف یہ تھا, رہتی دنیا تک فداکاری قربانی کی سیرت پیش کرے تاکہ سارے انسانوں تک کردار حسینی کا پیغام پہنچائے اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹانے کے نہ سوچے. مقاومت کیا ہے؟ کربلا کا ایک پیغام ہے. امریکہ کتنی بڑی طاقتور ملک ہے, اسرائیل اس کی جان ہے, پورے یورپ ان کے ساتھ ہے, اس کے باوجود یہ پیغام حسینی ہے. بات جتنی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال رہے, اس کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرنا, ورنہ مٹ جائے گا, حق مٹ جائے گا. وقت کافی آیا ہے, یہ عظیم قربانی اور اتنی عظیم مصیبتیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی, اور یہ مصیبتیں کس پر آئی ہیں؟ پاک ترین ہستیوں پر, پاک ترین ہستیوں پر, افضل انبیاء کے فرزندان, امام, سید شباب اہل جنت پر یہ مصیبتیں آئیں. معمولی بات نہیں ہے. ان مصیبتوں کی عظمت کی وجہ, زندہ رکھنے کی ایک وجہ ان ہستیوں کی عظمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی مصیبتیں ہیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مصیبتیں ہمارے سہارا ہے. کوئی مصیبت پر ہم پر آ جائے تو ان مصیبتوں کو یاد کرو, اپنی مصیبت ناچیز نظر آئے, اپنی مصیبت سے عجیب کمائیں گے, خدایا ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی, لیکن حسین کی مصیبت کو سن کر سوچ کر ہم بھول گئے اپنی مصیبت کو. کتنے عظیم انسان بن جاتے ہیں جب حسین میں فانی ہو جاتے ہیں. حسین کا نور چشم علی اصغر, مظلومیت حسین کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. علی اصغر حیران ہوتا ہے انسان. بعض روایات میں کہ جب تیر آئی علی اصغر مسکرا گئے,
فرزند امام ہے، فرزند امام ہے حضرت احسان گہوارے نے ابھی دنیا میں آ کے چند دن ہوا تھا فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی رسولا، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی، خدا نے مجھ کو رسول بنایا۔ تو علی اصغر امام زمان کا فرزند ہے، ان کی معرفت کے مقامات کو خود امام سمجھ سکتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، یہ فرزند ہے۔ روایت میں ہے کہ حسین میدان میں گئے، آواز کی حل میں ناصر منصور اللہ حل میں داب بھی یکب و عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے حرم اعلی پیغمبر سے دفاع کرنے والا؟ مولا سید شہدا ایک اش ہمارے زمانے کے جوان ہوتے ہیں، ابھی تو حضرت زینب کے حرم کی توہین کی بات ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں جوان گئے، فرمائے حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، حرم پیغمبر سے دفاع کرنے والا کوئی مسلمان؟ پھر آپ نے شہیدوں کو خطاب کیا، یا ابطال الصبا یا فرسان الہجا ما لی انکیکم فلا تجیبونی، بہادروں کہاں ہو، میں بار بار پکار رہا ہوں آپ جواب نہیں دیتے۔ روایت میں کہ شہیدوں کی لاش میں جنبش ہوئی، وہ لوگوں فرمایا کہ مولا اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم آتے۔ دوسری طرف سے خیمگاہ سے رونے کی آواز آئی، حسین خیمگاہ کی طرف آئے، بعض روایت کے مطابق شہزادہ نے اپنا آپ کو جھولے سے گرایا تھا، آپ نے شہزادہ کو اٹھایا، حضرت ام کلثوم یا حضرت زینب نے مختلف روایات فرمایا بھیا تین دن سے پیاسا ہے، اپنے ماں کی شیر سے بھی محروم ہے، اگر ہو سکے کچھ پانی پلائیے۔ حسین نے فیضان کو اٹھایا، ایک روایت کے مطابق لے کر گئے میدان کی طرف، میدان پہنچے فرمایا اشقیا اے اہل کوفہ اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ تو گناہگار نہیں، اس کو پانی پلاؤ، دیکھو کتنا پیاسا ہے۔ یہ تلوا، یہ تلوا کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے مچھلی پانی سے باہر گر جائے تو منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، اسی طرح سے یہ بچہ اتنا پیاسا ہے کہ مسلسل دہان مبارک کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، تم خود لے جاؤ پانی پلاؤ۔ دشمنوں میں کچھ شور غل شروع ہوا، اختلافات شروع ہوا، عمر صاحب نے ہرملہ سے کہا ہرملہ حسین کی زبان بند کرو، سے شعبہ تیر آئی علی اصغر کے ننے سے حلقوں پر، فمضعہ من الورید الى الورید ومن الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر زبا ہو گئے، ننہ سے حلقوم، اور اتنی بڑی تیر جب آتی ہے بیوش نہیں ہوتی بلکہ زبا کیا علی اصغر کو، حسین نے خون اصغر کو اٹھایا، فرمایا خدا یا تیری نگاہوں کے سامنے یہ مصیبت مجھ پر آ رہی ہے، اس لیے میرے لیے قابل برداشت ہے۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق خون کو آسمان کی طرف گرایا واپس نہیں آیا، دوسری بعض روایات کہتی ہے آسمان نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، حسین نے خون علی اصغر کو اپنے محاصرے شریف پر لگایا، حسین شہزادہ کو لے کر جا رہے ہیں اسی مکان کی طرف۔ ابو الخلیق ایک اشقیا میں سے ایک ہے جو لشکر ابن زیاد میں ہے، مختار نے جب اس کو گرفتار کیا پوچھا قیدی تمہارے دل میں حسین پر ترس آیا، کہا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں چاہتا تھا کہ مر جاتا اس واقعہ کو دیکھنے سے پہلے، وہ موقع تھا جب علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے واپس، اس وقت ایک
اے مخدرہ مجللہ کی مگاہ کے دروازے پر کھڑی تھی، میرے خیال میں علی اصغر کی ماں تھی، حسین آگے نہیں بڑھ سکے، پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھے، اور پھر علی کو اپنی تلوار کے ذریعے چھوٹی سی قبر بنائی اور اس میں علی اصغر کو دفن کیا۔ شیخ ششتری بہت عظیم عالم دین ہے، ذاکر حسین ہیں، فرماتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے حسین نے علی اصغر کو دفن کیا کہ چھوٹی سی قبر کی ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ کہ حسین نہیں چاہتے تھے دوسروں کی طرح علی اصغر کے جسم آج ہر پر گھوڑے دوڑے۔ تیسرا وجہ یہ ہے کہ اگر علی اصغر کی لاش پڑی رہتی سیدانیوں پر بہت کرام گزرتا، جب علی کے جسمات ہر پر دھوپ پڑتی بار بار نظر آئی۔ چوتھا وجہ یہ ہے کہ علی اصغر کے سر ادھر بھی نیزے پر بلند نہ ہو۔ ابو الخلیل کہتا ہے قسم بے خدا علی اصغر کے سر ادھر کو بھی نیزے پر بلند کیا، یہ مصیبت اتنی سخت مصیبت کی شام غریبان کے وقت پانی کی مگاہ میں پہنچا، حسین کی سب سے چھوٹی بچی کو پانی پہلا دیا گیا، کہا کیوں؟ فرمایا کہ آپ سب سے چھوٹی ہیں، پانی لے کر اٹھتی ہے، علی اصغر کے قبر پر جاتی۔ یہ مصیبت حسین کے ذہن پر اتنی سوار کی، فرماتے ہیں لئی تک اٹھے یوم عاشورا جنی حد تک مرونی، اے کاش عاشورا کے دن تم سب دیکھتے کس طرح سے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگنے جا رہا ہوں، پانی مانگ رہا ہوں، دشمن اس کو خون سے سیراب۔ اللہ رحمت اللہ یا حسین یا حسین۔